تو کسی سے زبردستی نہیں منوانی کوئی بات، بلکہ سفارش کا معاملہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صرف اور صرف توجہ دلانے کا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ ایک کام کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی ایک نیک کام کی صورت سامنے آئی ہے، اگر آپ اس شخص کو مناسب خیال کرتے ہوں جو میری نظر میں مناسب ہے تو یہ کام کر لو، اس سے تمہیں اجر و ثواب ملے گا. بس اب اگر وہ کر لیتا ہے فبیہا، نہ کرے کوئی اس پر وہ سختی نہیں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں. آج ہمارے یہاں بعض لوگ کسی کی سفارش اس لیے بھی نہیں کرتے کہ صاحب ہم اپنی بات کہہ کے کھونا نہیں چاہتے. وہ تو شخص ایسا ہے کہ اس کو کہو تو وہ بات تو مانتا ہی نہیں کسی کی، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا، لہذا ہم اپنی بات کہہ کر کھونا نہیں چاہتے. گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بات میں کہوں وہ ضرور مانے. یاد رکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں بھی فرمایا کہ عام مجمع میں چندہ کرنے سے اسی لیے منع فرمایا کہ لوگ پھر زبردستی دیکھم دیکھی ایک دوسرے کے شرم شرمی میں یہ کام کرتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے دے دیا، لوگ بولیں گے میں نے نہیں دیا. تو بےچارے دل سے وہ نہیں دے رہا اور نہ چاہ رہا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اگر نہیں دوں گا تو لوگوں میں ناک کٹ جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طیب نفس کے ساتھ اگر کوئی مال تمہیں ملے تو حلال ہے، اگر کوئی زبردستی کسی کا مال دباؤ ڈال کر کسی طریقے سے حاصل کیا جائے، وہ چاہے دے بھی دے اپنے کہ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اجازت نہیں ہوتی پھر، کیونکہ طیب نفس نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ نہیں. تو جو معاملہ دل کی خوشی کے ساتھ ہو جائز حلال، بعض ناجائز حرام کام کہتے ہیں جی وہ دونوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے، رشوت دینے والا رشوت دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، کہتا ہے جی میں بھی راضی ہوں یہ بھی راضی ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. جو کام ہو تیبے نفس وہ جائز اور حلال ہو، حرام کام اگر جانبین کی رضامندی سے بھی ہو تو بھی ناجائز. یاد رکھیے اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جس کام کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہو، اور سامنے والا اگر مان لے اس بات کو ٹھیک ہے، نہ مانے ہمیں ثواب مل گیا. ہمارے معتقد عثمانی صاحب دامت الخاتم العالیہ ایک زمانے میں اسلامی جو امتحانات ہوتے تھے اس کے پرچے حضرت کے پاس آیا کرتے تھے یونیورسٹی سے، تو وہ چیک کرتے تھے جانچتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں لے لیا کرتا تھا اس کو جانچنے کے لیے، لیکن جب وہ لینے شروع کر دیے جانچنے شروع کر دیے اب لوگوں کی قطاریں لگ گئیں. ایسے ایسے لوگ بھی سفارش کے لیے آتے تھے کہ جو بڑے دیندار متدین باشرہ قسم کے لوگ ہوتے تھے اور بڑے یعنی سمجھے جاتے تھے، لیکن ایک ان کے ہاتھوں میں فہرست ہوتی تھی کہ صاحب ذرا اس کا خیال رکھیے گا ذرا، یہ سفارش ہو رہی ناجائز. شہزاد فرمائے کہ جب معاملہ عدالت میں ہو قاضی کے پاس پھر سفارش کرنا جائز نہیں. اور اگر اور اسی لیے فرمائے کہ عادل منصف کے پاس اکیلے میں جا کر کوئی معاملہ مت بتاؤ، جب معاملہ اس کے سامنے آ گیا تو عدالت میں آؤ، دونوں فریق سامنے آمنے بات کریں تاکہ ایک دوسرے کو کوئی آدمی اگر جھٹلانا چاہے تو جھٹلا سکے، جس کس کی بات صحیح ہے کس کی صحیح نہیں. اکیلے میں جا کے کوئی آدمی نے اپنا معاملہ تو رکھ دیا، اب اس کا ذہن تو خراب ہو گیا سامنے والے کا، اب اس کے ذہن میں وہ معاملہ چونکہ پہلے سے وہ سمجھ چکا ہے اس لیے جو فیصلہ کرے گا اس بات کی روشنی میں کرے گا جو بات وہ تنہائی میں سن چکا ہے، اس لیے منع فرمائے کہ ایسا بھی مت کرو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ لائن لگ گئی، بعض لوگ ایسے ایسے لوگ بھی آتے تھے کہ بس حیرت ہوتی تھی. فرمایا کہ ایک بہت بڑے عالم بھی جو اس معاملے میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا سفارش کی، تو میں نے کہا کہ حضرت یہ تو غلط بات ہے ناجائز ہے. تو فوراً جو ہے انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ دی جو میں نے ابھی پڑھی تھی، میں شفا شفاعت حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو آدمی اچھی سفارش کرے گا تو اس کا اجر ملے گا اسے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، عام آدمی کا تو بےچارے کا وہ ایسے ہی الٹی سیدھی دلیل دے کے بعد آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مولوی ہو تو اس کی دلیل بھی قرآن سے ہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ جو سفارش تم کر رہے ہو وہ ناجائز ہے. جائز سفارش کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس منصب کے لیے جس عہدے کے لیے سفارش کرائی جا رہی ہے یہ شخص اس کا اہل ہے موضوع ہے اور کوئی اس سے اچھا عمدہ بہتر ہے بھی نہیں، تو اگر ایسے آدمی کی سفارش کی جائے تو یقیناً یہ باعث اجر و ثواب ہوگا. یا کوئی شخص اگر محتاج ہے ضرورت مند ہے آپ کے پاس آیا ہے مدد کے لیے اور آپ نے سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی مستحق ہے اور آپ کسی کو لکھ دیتے ہیں کہ بھئی میں اس کو موضوع خیال کرتا ہوں مناسب آدمی ہے مستحق ہے اس بات کا، اگر آپ کی جو ہے اصول و ضوابط کی اور مسئلے کے خلاف نہ ہو تو اس کا کام کر دیجیے. یہ ایک سفارش ہے جو طریقہ ہے صحیح، تو اس میں کوئی شک نہیں. تو اس لیے سفارش کو صحیح طریقے پر کرنے کی ضرورت ہے. ناجائز سفارش کسی حال میں جائز نہیں. کام جائز ہو تو پھر سفارش کرنے کا اجر و ثواب ہے, لیکن کام یہ ناجائز ہو, ہمارا کوئی رشتہ دار عزیز کوئی بڑا افسر لگا ہوا ہے اور ہم اس سے اپنے کسی دوسرے عزیز رشتہ دار کی سفارش کر رہے ہیں, وہ اس کا اہل بھی نہیں ہے, لیکن ہم زبردست صاحب اس کو تم نے رکھوانا ہے, بس میں نے آپ سے کہہ دیا ہے اور یہ کام ہے آپ کا, آپ کو کرنا پڑے گا. ہمارے حضرت کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر اسی طرح کہا کہ میں ایک کام کرانا چاہتا ہوں آپ سے, پہلے آپ وعدہ کریں کہ وہ انکار نہیں کریں گے. انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں وعدہ کیسے کر لوں, کیا کام ہے مجھے پتا چلے, جائز ہے ناجائز ہے, میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں ہے, مجھے اختیار بھی ہے یا نہیں ہے, تم پہلے سے وعدہ لے رہو. تو بعض اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ صاحب وہ کرنا پڑے گا, میں آپ سے ضروری کام سے آیا ہوں اور بس آپ پہلے وعدہ کریں, میں انکار نہیں کریں گے آپ. اب دوسرے آدمی کو خواہ مخواہ زبردستی کا پابند کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ناجائز سفارش تو ہر حال میں ناجائز, اور جائز سفارش پر جو ثواب کا وعدہ ہے. میں نے بعض لوگوں کے بارے میں سنا واللہ عالم بالصواب, یعنی حکومتی عہدے پر وہ فائز تھے, جب لوگ ان کے پاس سفارش کے لیے جاتے تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ بھئی جب میں سفارش کے لیے آؤں تو ذرا میرے پیروں کی طرف دیکھ لیا کرو, اگر جوتے پہنے میں ہوں تو سفارش قبول, اور نہ پہنے میں ہوں تو سمجھ لو کہ میں نے بس ایسے ہی سفارش اس کی ماننی نہیں, تو میں اس کے سامنے تو کہوں گا کہ ذرا اس کا خیال رکھنا بھائی, کام کر دینا, کرنا نہیں. لیکن تو کوئی سفارش کے لیے آتا تھا تو وہ جب جس کا کام کرانا نہیں ہوتا تھا تو ننگے پیر ہی اٹھ کے بھاگ لیتے تھے کہ آئیے آئیے فوراً میں تو ابھی, تاکہ دوسرے کو یہ معلوم ہو کہ یہ بےچارا بڑا مخلص آدمی ہے, دیکھو اسے جوتے تک بھی نہیں پہنے میرے کام کے لیے, فوراً اٹھ کے چل پڑا. اور سامنے اس نے یہ سب کہہ رکھا تھا اپنے ملازمین کو کہ بھئی اگر آ جائے دیکھ لیا کرو پاؤں میں جوتے ہیں کہ نہیں, اگر ہیں تب تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر تم کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ ٹالنے والی بات. تو بہرحال اس قسم کے دھوکہ دہی ایسے انداز اختیار کرنا مناسب نہیں ہے, ہماری شریعت نے دین نے اس سے منع کیا ہے. بہرحال جائز کام میں سفارش کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ سفارش کوئی آدمی مانے یا نہ مانے اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اعلیٰ و عرفہ کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ مشورہ جب کسی کو دیتے تھے تو سامنے والا اس بات کو خوب سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دے رہے, مشورتاً فرما رہے ہیں. اس لیے جہاں مشورے کی بات ہوتی تھی تو بعض اوقات وہ بات کو مان لیتے تھے, بعض اوقات نہیں مانتے تھے. اور وہ تو وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک باندی, آزاد کردہ باندی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا جو پہلا آقا تھا اس نے حضرت مغیث کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تھا, تو گویا بریرہ بھی باندھی تھی اور وہ مغیث وہ بھی غلام تھا, اپنے غلام کے ساتھ نکاح کر دیا تھا. تو یہ جو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں یہ انتہائی حسین و جمیل خوبصورت خاتون تھیں, اور سامنے جو تھا مغیث یہ بیچارے حبشی تھے بالکل, یعنی ویسے نیک آدمی تھے بہت, لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے, حبشی تھے. تو مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے آقا کو کہ وہ اپنی باندی سے اجازت نہ بھی لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس لیے کہ اس کا مملوکہ ہے, اس ملکیت ہے, اپنی ملکیت میں اس کو اختیار ہوتا ہے, جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو بغیر اجازت کی انہوں نے حضرت مغیث سے ان کا نکاح کر دیا. نکاح ہو گیا تو حضرت بعد میں پھر ایسی صورت بنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا حضرت بریرہ کو. جب آزاد کر دیا تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب آزاد ہو گئی اب اس کو اختیار ہے کہ وہ پہلے نکاح کو باقی رکھے یا فسخ کر دے. چنانچہ ان سے جب پوچھا گیا کہ تم اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں رہنا چاہتی, اور کہہ کر نکاح کو فسخ کر دیا. اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محبت کرتے تھے ان سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ مدینے کی گلیوں میں مغیث روتے ہوئے جایا کرتے تھے, اور کہ یہ زمان پہ جاری ہوتا تھا کہ بریرہ سے کہیں کہ مجھے نہ چھوڑے, ان کی محبت کی بات. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی تم اگر مغیث کے معاملے میں نظر ثانی کر لو اور تم اس کو جو ہے نہ چھوڑو تو زیادہ بہتر بظاہر. تو بڑی عاقلہ خاتون تھیں, فوراً انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر تو ہمیں مجال نہیں ہے، پھر تو آپ جو فرمائیں گے وہی ہوگا، اس کے بعد کوئی اور مومن کا کام ہی نہیں ہے کہ جب نبی کسی کام کا حکم دے دے تو پھر اس کو کوئی ٹھکرائے. تو اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور حکم نہیں ہے مشورہ ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، مطلب میں اس مشورے کو قبول نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، لیکن ایک عورت کو بھی یہ اختیار تھا شریعت میں کہ اگر وہ مشورہ نہ ماننا چاہے تو اس کو اختیار، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی اپنے ماتھے پر تیوری نہیں ڈالی، ناگوار نہیں ہوا. آج ذرا سے کسی شخص کو اختیار ہو، نبی ہو، اور اس کی بات کو ٹھکرا دے تو صاحب طوفان کھڑا کر دیتا. لیکن یہ تعلیم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یقیناً ہمیں سکھانے کے لیے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو کیا کر رہا ہے تمہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی ہماری اس بات کو نہ مانے، ہماری سفارش کو قبول نہ کرے، تو اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، شکوے شکایت کی بھی کوئی بات نہیں. آپ کو اجر و ثواب مل گیا اگر آپ نے صحیح جائز سفارش کی، اور اگر سفارش جائز نہیں ہے تو آگے فرما دیے کہ میں یشفا شفاعتن سیئتن یکن لہ کفل منا. یاد رکھو کہ اگر تم نے ناجائز سفارش کی ہے تو اس کا بوجھ تم پر ہی ہوگا. یعنی اگر تم نے کسی پر دباؤ ڈال کر اور کسی طریقے سے کسی شخص کو کسی عہدے پر لگا دیا اور وہ شخص اس کا موضوع نہیں تھا، تمہاری سفارش کی وجہ سے وہ لوگوں پر مسلط ہو گیا، اب وہ جتنے ناجائز کام کرے گا، لوگوں کو ستانے کے کام کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، وہ سارے کے سارے یعنی اس کے عمل میں تو خیر لکھے ہی جائیں گے لیکن تم بھی اس میں ماخوذ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے بھی سفارش کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سفارش ایک طرح کی گواہی ہے، شہادت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں اس شخص کو اس عہدے کے لیے مناسب خیال کرتا ہوں، لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اگر اس کو اس عہدے پر رکھ لیں تو یہ مناسب ہے. اب اگر وہ شخص اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط طریقے سے پیش آتا ہے، تو یقیناً ایسی صورت میں پھر جہاں وہ اللہ کے یہاں ماخوذ ہوگا، پکڑا جائے گا. تو جس نے سفارش کی ہے یہ بھی اس کے بوجھ سے ہٹ نہیں سکے گا. اس لیے فرمایا میں یشفا شفاعت سیئت یکن لہ کفل منہا. تو دونوں معاملے بتا دیے قرآن مجید نے، میں یشفا شفاعت حسنت یکن لہ نصیب منہا، میں یشفا شفاعت سیئت یکن لہ کفل منہا. اگر اچھی سفارش ہوگی نصیب ملے گا، حصہ ملے گا اس میں سے، اجر و ثواب میں سے، اور اگر بری ہوگی سفارش تو پھر کفل منہا، اس کا بوجھ اس پر ہوگا. تو یقیناً یہ تمام باتیں جو میں نے عرض کی اس سے اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ سفارش کرنا باعث اجر و ثواب ہے، بشرطے کہ وہ جائز سفارش ہو اور صحیح آدمی کے لیے ہم سفارش کر رہے ہوں، جس کام کے لیے سفارش کر رہے ہیں وہ کام جائز ہو، ناجائز نہ ہو. اور اگر وہ انکار کر دے تو ہم برا نہ مانیں اور اس پر دباؤ اور زور نہ ڈالیں. ان تمام امور کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص سفارش کرتا ہے تو یقیناً یہ باعث اجر و ثواب ہوگی، لیکن اگر ان امور کا خیال نہیں کوئی نہیں رکھتا اور تو پھر سفارش کا کرنا سفارش نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کے لیے بوجھ ہوگا آخرت کے اعتبار سے. تو یہ بات تو کچھ سفارش سے متعلق ایک مضمون ذہن میں تھا تو اس کو میں نے عرض کر دیا. دوسری بات جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک قریب آ رہے ہیں الحمدللہ، شعبان کا مہینہ آج سے شروع ہو جائے گا، تو اس ماہ مبارک میں ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے. تو بکثرت روزہ رکھنے کا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مبارک میں، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہے ہیں. تو اب شروع ہی سے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے تو اللہ تعالی توفیق دیں تو کثرت سے روزے رکھیں. اور اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی جو 15ویں شب آئے گی، نصف شعبان جس کو کہتے ہیں، اس میں رات کو جاگنا عبادت کا سبب عبادت ہے اور ثواب کا ذریعہ ہے. تو رات میں جاگنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اور اسی طرح جو ہے تسبیحات کرنا یا قرآن مجید پڑھنا، نفلی عبادات میں مشغول ہونا، یہ باعث اجر و ثواب. لیکن اس سے ہٹ کر جو چیزیں آج اس مہینے میں ایجاد کر لی گئی ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے کوئی نیکی کا کام بتایا، شیطان بھی اس میں اپنا حصہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. اب جب اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ رات جاگ گئے تو انہیں اتنا اجر مل جائے گا، اتنا ثواب مل جائے گا، تو اس نے کچھ نہ کچھ اس میں لگا دیا، اور نہیں تو پٹاخوں میں لگا دیا قوم کو کہ بھئی پھلگڑیاں جلاتے رہو، پٹاخے پھوڑتے رہو، آتش بازی کرتے رہو, اور اس کو اس نے ایسا اجر و ثواب کا جو ہے وہ دکھایا بنا کر کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوتا ہو کہ جو یہ کام نہ کرتا ہو, ورنہ ہم بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں. شب رات میں یہ آتش بازی کرنا بھائی سے اجر و ثواب سمجھتے ہیں. اور بعض جگہوں پر جہاں لائٹیں نہیں ہوتی وہاں میں نے دیکھا کہ موم بتیاں جلائی جاتی ہیں, چراغ روشن کیے جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ ہندوانہ طریقہ ہے, کیونکہ ہندوؤں کا یہ سب ہندوؤں سے یہ سب چیزیں آئی ہیں ہم میں. وہاں وہ لوگ دیوالی پر چراغ روشن کرتے ہیں, ہم شب برات پہ کرتے ہیں, معاملہ سب برابر ہے, وہیں سے یہ سب کچھ آیا ہے. اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے, چراغ روشن کرنا اور اسی طرح موم بتیاں جلانا یا جو ہے ضرورت سے زائد لائٹیں جلانا روشن. اور آج کل تو جو معاملہ بجلی کا ہے وہ سبھی کے سامنے ہے, اس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہم اسراف میں پڑے تو ویسے جائز تو ویسے بھی نہیں ہے, لیکن ان حالات میں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بچیں اس فضول خرچی سے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو اس لیے ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ ان کے ہاتھوں میں یہ پھل جڑیاں, یہ اسی طرح آتش بازی کا سامان, پیسے ان کو اس طرح اس کام کے لیے نہ دیے جائیں کہ جو فضول کاموں میں وہ خرچ کریں. پھر اس سے نہ صرف یہ کہ مال ضائع ہوتا ہے بلکہ جان جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. کتنی مرتبہ جو ہے وہ پٹاخوں سے اور جو ہے آتش بازی کے سامان میں آگ لگ گئی اور وہ آگ جو ہے وہ اتنی بھڑکی کہ کتنے گھر اس سے جل کر خاکستر ہو گئے اور کتنی جانیں بھی اس میں جو ہے تلف ہو گئیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہمارے لیے کسی طرح بھی سود مند نہیں ہے, فائدے مند نہیں. اسی طرح اس ماہ مبارک میں لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ بھائی حلوہ ضرور بنانا ہے. بدنام تو مولویوں کو کرتے ہیں لیکن بناتے خود ہیں. شاید ہی کوئی مولوی بناتا ہو گھر میں حلوہ. لوگ جو ہے وہ خود بناتے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہے. صبح حلوہ پوری کی دکان پہ چلے جائیے اتوار کے دن 12 بجے تک, دیکھیں گے اقدار میں, تو آپ ذرا نوٹ کر لیجئے کتنے مولوی صاحبان کھڑے ہیں اور کتنے جو عام لوگ کھڑے ہیں, تو پتہ چل جائے گا کون زیادہ کھاتا ہے. تو بہرحال حلوہ کھانا کوئی گناہ نہیں ہے, حلال طیب طاہر ہے, لیکن کسی چیز کو ایسا رسم بنا لینا کہ اس کو ضروری خیال کرنا, دین کا حصہ سمجھ لینا, یہ جائز نہیں. اصل میں ہمارے یہاں چونکہ سوجھ بوجھ نہیں ہے, عربی زبان میں حلاوہ مٹھائی کو کہتے ہیں, حلویات. آج بھی آپ وہاں پر جو یعنی ٹافیوں کی جو دکان ہوتی ہے نا, تو وہاں پر بھی حلویات لکھا ہوا ہوتا ہے. اور حلاوہ ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں, تو اسی سے یہ حلوہ بن گیا. تو ہم نے خاص چیز کو سمجھ لیا ہے بس حلوہ, لیکن ہر میٹھی چیز کو حلاوہ کہا جاتا ہے. سمجھ لیجیے, مٹھائی ٹافی بھی کھا رہا تو وہ حلاوہ کھا رہا ہے, تو اسی طریقے سے باقی چیزیں. تو بہرحال مٹھائی کھانا یا حلوہ کھانا کو ناجائز اور حرام تو نہیں ہے, لیکن اس ماہ مبارک کو اس کام کے لیے مخصوص کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ شبرات کا حلوہ ہے, باقاعدہ مشہور ہے. جس طرح محرم کا کھچڑا, محرم کا شربت, شبرات کا حلوہ, یہ چیزیں مشہور ہیں ہمارے یہاں. اور کونڈے جو گزر گئے رجب کے, یہ بھی مشہور. یہ سب ناجائز اور چیزیں ہیں, ان سے بچنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. شریعت اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس ماہ مبارک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, اس لیے اس کی یاد میں ہم حلوہ کھاتے ہیں. بتائیے بےچارے کتنے یعنی ان کو دکھ ہے, تکلیف ہے, لیکن اپنا ایک دانت بھی توڑوانے کو تیار نہیں. بھائی یہ تو سوچو کہ ان کے تو دانت ٹوٹے تھے, تو اگر کھا بھی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. حریرا جس کو ہم کہتے ہیں, پتلی غذا تاکہ آسانی کے ساتھ آدمی نگل لے بغیر دانتوں کو چبائے, تو اگر کسی نے کھا بھی لیا اول تو یہی بات غلط, کیونکہ یہ واقعہ اس ماہ مبارک میں پیش ہی نہیں آیا, وہ تو شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ صاحب وہ کچھ اور حضرت حمزہ کے بارے میں, تو بہرحال دونوں واقعات شوال کے مہینے میں پیش آئے تھے, یہ شعبان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اس ماہ مبارک کو حلوے کے ساتھ خاص کرنا, اور حلوے بھی ماشاءاللہ ایسے ایسے حلوے کے جو کبھی کسی نے نہ سنے نہ دیکھے. چنے کی دال کا حلوہ, اور جناب بیسن کا حلوہ, اور فلانا حلوہ, اور وہ پھر رکھ کر تبرک کے طور پر اگلے سال تک کھایا جاتا ہے. یاد رکھے, اب تو پتہ نہیں مہنگائی کی وجہ سے کچھ لوگ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن ایک زمانے میں تو ہم نے دیکھا کنستر بھرے ہوئے ہوتے تھے گھروں میں, اور پورے سال اس کو استعمال کرتے تھے. تو اس لیے بہرحال یہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ماہ مبارک شروع ہو رہا ہے, ایسے ماہ مبارک جس میں اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماہ مبارک کا ذکر کیا, رجب اور شعبان اور برکت عطا فرما. تو ہم ان کو دوسرے کاموں میں استعمال کرتے ہیں, اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے اور ہم آتش بازی آگ پھینک پھینک کے اس کو دور کر رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اس لیے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر جو عمل کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ ہم روزے بکثرت رکھیں, اور اگر کسی کے روزے قضا رہ گئے ہیں تو اس ماہ مبارک میں رکھ لیں, انشاءاللہ ایک تو قضا بھی ادا ہو جائے گی اور جو ہے وہ متابعات کا ثواب بھی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں صحیح طور پر کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دین اسلام پر پورے طور پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما آطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں دین متین پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ایسے کام ہم سے کرا لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. اے اللہ ہمارے آپس کے جھگڑے فساد جو بھی ہے ان کو دور فرما کے آپس میں محبت اور پیار عطا فرما. مسلمانوں کو اے اللہ باہم شیر و شکر فرما, متحد اور متفق فرما, ہر قسم کے افتراق و انتشار سے محفوظ فرما. اے اللہ موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں ان سے ہمیں, ہمارے متعلقین کو, ہماری اولاد کو, بچوں کو اے اللہ محفوظ فرما. آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے بھی یا اللہ ہمیں, ہماری اولاد کو, متعلقین کو محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.